السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله عز وجل، وإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہ مجلس تکریم و تعظیم و ترحیم ان شہداء کی یاد میں منعقد ہے جنہوں نے پاکستان میں کربلا، کوئٹہ، کراچی و ہنگو میں رائے حسینیت پر چلتے ہوئے شہادت کا درجہ پایا ہے. ان تمام شہداء کی ارواح کے لیے و دیگر شہداء تشیع و شہداء اسلام کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ ان عظیم و شان شہداء کے سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور پروردگار ان شہداء کے خون کے صدقے ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. آپ مومنین کرام کی خدمت میں قول گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ عز و جل. ہر نیکی کے اوپر، ہر بھلائی کے اوپر، ہر بر کے اوپر، ہر خیر کے اوپر خدا نے ایک اور خیر مقرر کی ہے، ایک اور نیکی اور ایک اور بھلائی مقرر کی ہے. گویا خداوند تبارک و تعالی نے نیکیوں کا، بھلائیوں کا اور خیرات کا یہ ایک زینہ و سیڑھی بنائی ہے، اور انسان اعمال صالحہ کی اس سیڑھی پر چڑھتا جاتا ہے، اور آخری درجہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ قرار دیا ہے کہ انسان خدا کی راہ میں قتل کر دیا جائے. اس سے بالاتر خدا نے انسان کے لیے کوئی اور مقام مناسب نہیں رکھا، اس سے بالاتر کوئی اور نیکی موجود نہیں ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جان دے دے، اپنا جسم دے دے، اپنی ہستی خدا کی راہ میں پیش کر دے. شہید اسی لیے بہت عظیم و شان ہے قرآن کی نگاہ میں، بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، اس لیے کہ وہ خیر و بھلائی کی ساری سیڑھیاں طے کر کے اس آخری مقام پر فائز ہو جاتا ہے، جسے رسول اللہ فرماتے ہیں: لیس فوقہ بر، اس سے بالاتر خدا نے کوئی اور مقام مقرر نہیں کیا ہے. اور شہید جب اس افق اعلیٰ اور اس مقام اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے, قتیل درہ خدا جو مارا گیا ہے اللہ کی راہ میں, اسے لقب شہید مل جاتا ہے. شہید مرنے والے کو نہیں کہتے, شہید گواہ کو کہتے ہیں, شاہد سے ہے, شہادت دینے والا, گواہی دینے والا. اللہ کی راہ میں جو انسان جان دے دیتا ہے, خدا اسے اپنی بارگاہ میں گواہوں میں شمار کر لیتا ہے کہ اس شہید نے کچھ گواہیاں دینی ہیں. کچھ مارکوں میں یہ موجود ہے, کچھ منظر اس سے دیکھے ہیں, اور کچھ شہادتیں اس کے پاس موجود ہیں جو خدا کے بارگاہ میں آ کر دے گا. کس کس کی شہادت شہید دیتا ہے, گواہی دیتا ہے؟ اس راہ کی گواہی دیتا ہے جس راہ پہ مارا جاتا ہے, ان لوگوں کی گواہی دیتا ہے, اس قوم کی گواہی دیتا ہے جنہوں نے اس کو مار دیا ہے, ان لوگوں کی گواہی دیتا ہے جنہوں نے اسے مروا دیا ہے, ان ظالموں کے ظلم کی گواہی دیتا ہے جن کے ظلم سے کے نتیجے میں اس کو جان دینا پڑی ہے. اپنے ساتھیوں اور اپنے عزیزوں اور اپنے دوستوں اور اس راہ پر چلنے والوں کے اعمال اور کارکردگی کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کی راہ پر کون آیا, کون نہیں آیا, کون آیا اور ڈر گیا, اور کون آیا اور قائم رہا, کون چپ رہا, کون بولا, کس نے شہید کو, شہید کی تکریم کی, کس نے شہید کی تعظیم کی, کس نے شہید کی تمجید کی, شہید کی تحسین کی, اور کس نے شہید کو فراموش کر دیا, کس نے اس راہ کو فروخت کر دیا, کس نے خون شہید کو بھلا دیا, اور کون ہے جس نے شہید کی لاش بیچ دی. ان ساری چیزوں پر گواہ ہے شہید. اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے راہ خدا میں مارے جانے والوں کو شہادت کا مقام و شہادت کا منصب عطا کیا ہے. یہ گواہ ہے خدا کی بارگاہ میں, چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ روز محشر خدا ہر قوم میں سے گواہ بلائے گا, گواہ اٹھائے گا, اور رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان گواہوں پر گواہ بنا دے گا. ہر امت کا شہید آئے گا, پھر شہیدوں پر بھی شہید آئے گا, وہ ان شہیدوں کی بھی گواہی دے گا. عزیزان, یہ شہداء, شہداء راہ حق, شہداء راہ تشیع, شہداء راہ ولایت, شہداء راہ امامت, شہداء راہ خدا و شہداء راہ توحید, یہ سب کے سب تمام امت کے اعمال کی گواہی دیں گے. شہداء کوئٹہ, شہداء کراچی و شہداء ہنگو ہر ایک کی گواہی دیں گے, اس موجودہ حکومت کی گواہی دیں گے, موجودہ انتظامیہ کی گواہی دیں گے, اور خاموش اور ساکت بیٹھی ہوئی تماشائی پاکستانی قوم کی خاموشی کی گواہی دیں گے. اور ان شہیدوں کی خاطر مومنین کا آ کر احتجاج کرنا, اس احتجاج کی گواہی دیں گے. اپنے سوگواروں کے سوگواری کی گواہی دیں گے. اور اسی طرح جنہوں نے شہداء کے ساتھ کوئی خیانت کی, ان کی خیانت کی گواہی دیں گے. جنہوں نے ظلم ڈھایا, اس ظلم کی گواہی دیں گے. یہ بے گناہ شہید جن کا کوئی جرم و قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ اہل بیت رسول کو ماننے والے تھے, سوائے اس کے کہ قرآن کریم کے پیروکار تھے, سوائے اس کے کہ کلمہ پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. وہ اپنی ایمان کا اظہار کرتے تھے اور قیامت پر اور اللہ کی ذات پر اپنی ایمان و اعتقاد کا اظہار کرتے تھے, اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام امامت پر ایمان و عقیدہ رکھتے تھے, اور رسول اللہ کا ترکہ و میراث ثقلین قرآن و عطرت سے تمسک کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور جرم اور گناہ نہیں تھا. کہ سب شہید گواہی دیں گے، عزیز آنیمان سب کے اعمال کی، میرے اعمال کی گواہی دیں گے، آپ کے اعمال کی گواہی دیں گے، فرد فرد پاکستانی کے عمل کی گواہی دیں گے، اور بلکہ غیر پاکستانی بھی جو ان اعمال میں شامل ہیں وہ شریک ہیں، ان اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ ناگوار واقعات جو پاکستان میں 3 دہائیوں سے انجام پا رہے ہیں، تشیع کا قتل عام، تشیع کے اوپر ظلم و ستم، اور آج جو اس شدت کے ساتھ جاری ہے اور اس حد پہ جا پہنچا ہے، اس عمل کے اندر، ان واقعات کے اندر، ان شہادتوں کے اندر اور ان رویوں کے اندر کچھ پیغام موجود ہیں۔ یہ شہیدوں کے لہو کے قطرے کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کٹی ہوئی گردنیں کچھ کہہ رہی ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے جسم کچھ کہہ رہے ہیں، یہ روتی مائیں کچھ کہہ رہی ہیں، یہ سسکتی بہنیں کچھ کہہ رہی ہیں، یہ یتیم بچے کچھ کہہ رہے ہیں، اے کاش کوئی سننے والا ہو، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بم کے دھماکے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ دھواں کچھ کہہ رہا ہے۔ عزیز من، یہ پاکستان میں بندھا ہوا سما یہ فرد فرد کو پکار کے کچھ کہہ رہا ہے، اے کاش کانوں سے رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، کانوں کے اندر ٹھونسی ہوئی روئی نکال دی جائے، وہ انگلیاں نکال دی جائیں، اور یہ صدائیں اور یہ فریادیں اور یہ چیخ و پکار، یہ استغاثے سنے جائیں، جنہیں قرآن مجید بار بار تنبیہ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اللہ قرآن میں ڈانٹ رہا ہے ان لوگوں کو جو یہ آوازیں نہیں سنتے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں نہیں اٹھتے، تم کیوں نہیں سنتے، ان ضعیف ستم دیدہ و ستم رسیدہ و کمزور اور پسے ہوئے ان کمزور مردوں کی آوازیں، ان عورتوں کی فریادیں اور ان بچوں کی صدائیں تم کیوں نہیں سنتے، جو بول بول کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا۔ اے پروردگار، ہمیں اس آبادی سے، ہمیں اس بستی سے، ہمیں اس شہر سے اور ہمیں اس ملک سے نجات عطا فرما جس کے رہنے والے سب ظالم بن چکے ہیں، ہمیں ظالموں کی بستی سے نجات عطا فرما۔ وَجْعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اے ہمارے پروردگار، اے پالنے والے، اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی ولی مقرر کر جو ہمیں فروخت نہ کرے، جو ہمیں نجات دے، اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار بنا جو ہمیں بیچے نہیں، بھولے نہیں، جو ہمیں نجات عطا کرے اس ظالم بستی سے۔ عزیزان من، پاکستان قرآن کی زبان میں وہ قریہ بن گیا ہے، وہ بستی بن گیا ہے، وہ ملک بن گیا ہے جس کے رہنے والے مظلوم و مستضعف مرد و خواتین و بچے پکار پکار کے کیا نام رکھ رہے ہیں اس بستی کا، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، ایسی سرزمین جس پر رہنے والے سب ظالم بن چکے ہیں، ظالموں کی بستی بنا دیا گیا ہے پاکستان، حکمران ظالم، سیاستدان ظالم، سرمایہ دار ظالم، انتظامیہ ظالم، محکمہ ظالم، سب کے سب ظالم، ظالم بستی جس کے اوپر ظالموں کا کنٹرول اور ظالموں کا تسلط موجود ہے، وہ ظالم جو جن کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، درندگی نے جن کی آنکھیں بند کر دی ہیں، جن کے ضمیر مر گئے ہیں، جن کے وجدان مر گئے ہیں، جنہیں کچھ دکھائی نہیں دیکھا دیتا، وہی ظالم جن کو قرآن کہہ رہے سمن بکمن اومیون، گنگے بہرے اندھے، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا نظر آیا ان عدالتوں کو؟ یہ لاشیں نظر آئیں، اس پارلیمنٹ کو یہ لاشیں نظر آئیں، اس سینٹ کو یہ لاشیں نظر آئیں، اس بیوروکریسی کو یہ لاشیں نظر آئیں، ان انتظامیہ کو یہ لاشیں نظر آئیں، اسٹیبلشمنٹ کو یہ لاشیں نظر آئیں، پاکستان میں رہنے والی آبادیوں کو یہ لاشیں نظر آئیں؟ اگر نظر آئیں تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئٹہ میں ایک مہینے سے کمتر کے فاصلے پر سو سو لاشیں گرا کر اور ہزاروں خاندانوں کو سوگوار کر کے ظالموں نے یہ بتا دیا کہ ہم ظالم ہیں، ہمیں ظالم سمجھو عزیز من. ظالم خود کہہ رہے ہیں مجھے ظالم سمجھو. کئی جگہ پر ظالمین آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو دھوکے سے نکالا، اے لوگوں، اے سادہ لوگ لوگوں، اے بے وقوف لوگوں، ہمیں ظالم سمجھو. عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا، یہ ملعون، یہ بنو امیہ کا کمانڈر، یہ بنو امیہ کا سالار، یہ انسان کش، یہ درندہ، یہ وحشی جب کوفہ میں داخل ہوا، جب کوفہ کے عوام، جب کوفہ کے مسلمان اور جب کوفہ کے مومنین آمادہ تھے کہ ہمارے امام کوفہ آ رہے ہیں اور امام کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر کے منتظر تھے، ان کی بے وفائی اور ان کی خیانت کے نتیجے میں امام تو نہیں آئے، ظالم آ گیا. ظالم آیا، داخل ہوا کوفہ کے اندر اور کوفہ کے چوراہے میں گھوڑا دوڑانے لگا، نقاب اوڑھ کر، نقاب پہن کر. کوفہ کے سادہ لوگ جو راہبر اور راہزن میں تمیز نہیں کر سکتے تھے، جو امام اور ظالم میں فرق نہیں کر سکتے تھے، نقاب پہنے ہوئے ظالم کو امام سمجھ بیٹھے اور آگے بڑھ کر استقبال کرنے لگے اور کہنے لگے، اے امام، اے ہمارے امام، اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، کوڑے سے نیچے آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے قاتل کو امام سمجھ رہے تھے. بعض اوقات ہوتا ہے قوموں کا شعور، لوگوں کا شعور اتنا گر جاتا ہے، وہ اتنا گرا دیا جاتا ہے کہ انہیں عبیداللہ ابن زیاد امام لگنا لگتا ہے. یہ امام ہے ہمارا، یہ راہبر ہے ہمارا، یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابی عبداللہ ہے. عبیداللہ ابن زیاد جیسا صفاق و جفاکار، یہ قوموں کا امتحان ہوتا ہے، ان کے شعور کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں. جب عبیداللہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیں، مسلم ابن عقیل کے ساتھ بے وفائی کر کے عبداللہ ابن عبیداللہ ابن زیاد کو رہبر ماننا کوفہ کی بے بصیرتی کی علامت تھا، کوفیوں کی جہالت کی علامت تھا. مسلم ابن عقیل کو نہیں سمجھ سکے، تنہا چھوڑ دیا، اپنے رہبر کے نمائندے کو نہیں پہچان سکے، سفیر امام کو نہیں پہچان سکے، مبلغ حسینیت کو نہیں پہچان سکے. عہد کر کے، بیعت کر کے توڑ دی. لیکن جب عبیداللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، اس کا استقبال کیا امام سمجھ کر. عبیداللہ گھومتا رہا، آخر میں جب اس نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ حسین ابن علی کے حامی ہیں اور خیرخواہ و مددکار ہیں، اس نے چہرے سے نقاب الٹی اور نقاب الٹ کر اس نے کیا کہا، میں نہیں آیا ہوں تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے، میں نہیں آیا تمہیں نمازیں پڑھانے کے لیے، میں نہیں آیا تم سے کار خیر و کار بر انجام دلوانے کے لیے، میں نہیں آیا تمہارے لیے رفع اور فلاح کا انتظام کرنے کے لیے، میں آیا ہوں تمہاری گردن کشی توڑنے کے لیے، میں آیا ہوں تمہاری سرکشی ختم کرنے کے لیے، میں آیا ہوں تمہاری بغاوت توڑنے کے لیے، میں آیا ہوں حسین ابن علی کے ساتھ تمہاری وفا ختم کرنے کے لیے، میں ظالم بن کر آیا ہوں، تمہاری گردنیں جھکانے کے لیے آیا ہوں، تمہاری گردنیں توڑنے کے لیے آیا ہوں، یعنی میں ظالم بن کر آیا ہوں اور مجھے تم ظالم سمجھو، مجھ سے ظلم کی توقع رکھو. کب سے پاکستان کے اندر موجود مسلط یہ غلام، یہ حکمران جو خود محکوم اور غلام ہیں، جو عربوں کے غلام، عربوں کا فضلہ کھاتے ہیں، امریکیوں کا فضلہ کھاتے ہیں، یہ فضلہ خور فضلہ کھا کے اندھے ہو گئے ہیں. عرب کا فضلہ و غرب کا فضلہ، یہ فضلہ خور جب فضلہ کھا کے پلید ہو گئے، ان کے پیٹ میں پلیدی، ان کے مغز میں پلیدی، ان کے ذہنوں میں پلیدی، ان کے ارادوں میں نجاست اور پلیدی، یہ نجس اور پلید لوگ، یہ درندے بن کر اپنی عوام کے لیے، پورے پاکستانی عوام کے لیے، شیعہ کے لیے، سنی کے لیے، وحتی غیر مسلمان کے لیے، غیر مسلمان کے لیے، پاکستانی کے لیے، کہ آج کل کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کس کا کیا دھرا ہے؟ یہ سب ماحول کس نے بنایا ہے؟ پاکستان کا یہ نقشہ کس نے بنایا ہے؟ یہ 100 لاشیں و 200 لاشیں کس کے زمرے میں درج ہو رہی ہیں؟ کون ذمہ دار ہے ان کا؟ یہ فضلہ خور حکمران، یہ فضلہ خور سیاست دان، یہ فضلہ خور سیاسی جماعتیں جو دین کے نام پر، مذہب کے نام پر و سیاست کے نام پر ان کا فضلہ کھا کے اپنے عوام پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حجاج ابن یوسف، لعنت خدا کی لعنت ہو اس پر، یہ ایک جرنیل تھا بنو امیہ کی حکومت میں، بنو امیہ کی عبد الملک کے زمانے میں اس کو جرنیل بنایا گیا۔ چند جرنیلوں کا ٹیسٹ ہوا کہ کون بنو امیہ کی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنے گا۔ بہت سارے جرنیلوں کو آزمایا گیا، آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے جو انہیں امتحان دیا گیا کہ یہ امتحان ٹیسٹ اگر تم نے پاس کر لیا تم بنو امیہ کی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ بن جاؤ گے۔ وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ جتنی بھی قلمرو ہے، کہ بہت بڑی قلمرو تھی، بہت بڑی سلطنت، مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی تھی، یعنی آج جو 56-58 ملک مسلمان ہیں یہ سب ایک مملکت تھی اس وقت۔ وہ مملکت جو ٹوٹ کر آج 58 ملک بنے ہیں، یہ 58 ملک ایک ملک تھا اس وقت۔ اتنی بڑی سلطنت کے اندر کہا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ سادات، آل رسول جہاں جہاں بھی ہیں ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو اور بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کرو، اور لاشیں اور سر لے کر آؤ تاکہ یہ پتا چلے کہ بنو امیہ کا سب سے لائق کمانڈر کون سا ہے۔ سب نے اپنا اپنا گروہ لیا، ٹولا لیا اور نکل گئے، کوئی عرب سرزمینوں میں، کوئی عجم سرزمینوں میں، کوئی عراق کے اندر، کوئی نجد کے اندر، کوئی حجاز کے اندر، کوئی شام کے اندر، کوئی شامات کے اندر، ہر ایک ایک دستہ، ایک گروہ لے کر دہشت گردوں کا نکل گیا اور سادات و آل رسول کو تلاش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے، اور بعض انہی سادات کو تلاش کرتے کرتے ہندوستان تک آ گئے کہ سادات یہاں بھی آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے چند روز قبل میں نے سادات کی ایک آبادی میں گفتگو کی تھی، وہاں یہ اشارہ کیا تھا آل کوثر کے نام سے کہ اے آل کوثر، دیکھو یہ آج سادات کسی پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں، کبھی ان عجیب و غریب قسم کے علاقوں میں آپ کو سادات ملیں گے، یہ مدینے کے رہنے والے اس سرگودا میں کیا کر رہے ہیں؟ تجارت کرنے آئے تھے یہاں پر، بزنس کرنے آئے تھے، تفریح کرنے آئے، کیوں آئے ہو ادھر؟ آپ اپنی سرزمین چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں کیوں ہو؟ کیوں ان دروں میں، کیوں ان وادیوں میں، کیوں کشمیر کے پہاڑوں میں، کیوں ان شمالی پہاڑوں میں جا کر کیسے آ گئے یہاں؟ یہ تو تجارتی علاقہ نہیں تھا، کس لیے آئے ہو یہاں؟ یہ آئے تھے بنو امیہ کے ظلم سے جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے آئے، آگر ان دروں میں، وادیوں میں آگر پناہ لی انہوں نے، اور بھول گئے جہاں جہاں آئے، بھول گئے کہ ہم کیوں آئے تھے، ہم کس کی آل تھے، ہم کس کی اولاد تھے، ہم کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ جس جگہ آئے وہیں کے ہو کے رہ گئے، وہیں کا دین اپنا لیا، وہیں کی زبان اپنا لی، وہیں کا کلچر اپنا لیا، جبکہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ یہ آل رسول، رسول کا دین لوگوں کو پہنچاتے، یہ رسول اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے، لیکن جہاں بھی آئے انہوں نے لوگوں کا پیغام خود اپنا کے، خود انہی میں سے ہو کے رہ گئے۔ حجاج ابن یوسف نے یہ میدان جیت لیا، یہ مقابلہ جیت لیا، اس لیے کہ اس نے آ کر جو رپورٹ پیش کی، کہا کہ میں نے سادات کے صرف سر قلم نہیں کیے، بلکہ کیا کیا؟ کہا میں نے ہزاروں سادات، بستیوں کے نام پیش کیے، گواہ پیش کیے کہ ہزار ہزار سیدانیوں کو، سیدوں کو، ان کے بچوں کو زندہ دیواروں کے اندر چنوا دیا، دیواریں بنوا دی سیدوں کے۔ عزیزان ایمان، اس کو تمغہ ملا کہ تم بہترین کمانڈر ہو، حجاج ابن یوسف، آج بھی پاکستان میں یہی صورتحال ہے. پاکستان میں جس کو آپ ابھی سارے مومن وغیرہ مومن ہر ایک تیاریاں کر رہا ہے پاکستان میں اس وقت, پاکستان میں جو سما ہے جو موسم آیا ہوا ہے, یہ موسم سیاست کا موسم الیکشن کا موسم آیا ہوا ہے. میں ایک مجلس میں کہا تھا کہ جب سرسوں کھلتی ہے اونٹ مست ہو جاتا ہے, اونٹ کی مستی کے ایام ہیں. پاکستان بھی, پاکستان میں سب کے سب اب سب کچھ بھول جائیں گے, دین بھول جائیں گے, شہادتیں بھول جائیں گے, مذہب بھول جائیں گے, ہر چیز بھول کر اب مستی کے ایام شروع ہونے والے ہیں, سیاسی مستی چڑھنے والی ہے سب کو. جو ووٹر ہے, جو غیر ووٹر ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے, جو مسلمان ہے, جو غیر مسلمان ہے, سب کو سیاسی مستی چڑھنے والی ہے. پھر اس کے بعد سب کچھ بھول جائیں گے ہم. یہ چند ماہ کہ البتہ معلوم نہیں الیکشن ہونے والے ہیں یا نہیں, کہ لگتا نہیں کہ ہوں, ارادے یہ لگ رہے ہیں کہ عبوری حکومت تشکیل دیں گے یہی لوگ, یہ جو حکمران ہیں یہ ملی بھگت کے ذریعے سے عبوری حکومت تشکیل دیں گے, پھر اس کے بعد ملکی حالات خراب کریں گے. ملکی حالات کیسے خراب کریں گے؟ یہ قتل و غارت. جو ہی عبوری حکومت, یہ ایک طالب علمانہ سے, میں کوئی نجومی پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں, طالب علمانہ گزارش کر رہا ہوں, جو ہی عبوری حکومت اقتدار سنبھالے گی فوراً ملک کے اندر قتل و غارت شروع ہو جائے گی, اور اس قتل و غارت میں سب سے بڑھ کر سستا خون بہایا جائے گا, اور پاکستان میں سب سے سستا خون شیعہ کا ہے, ارزان خون, ایسا خون جو بہا دو کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی. خون بہانے والے کا پیچھا کوئی نہیں کرتا, خون بہانے والے کو ہتھکڑی نہیں لگتی, خون بہانے والے کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹتی, خون بہانے والے کو کوئی پکڑتا نہیں ہے, خون بہانے والے کو کوئی سزا نہیں دیتا, بلکہ خون بہانے والے کو یہ عدالتیں اور حکومتیں ہار پہنا کر دن دہاڑے سو سو افراد کے قاتل کو آزاد کر دیتے ہیں. اور یہ فضلہ خور میڈیا یہ خون بہانے والے قاتلوں کا آن لائن انٹرویو کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ جیل سے آزاد ہو کر سو آدمیوں کے قتل میں جیل میں تھے, ان عدالتوں کی مہربانی سے آزاد ہو گئے, ان سیاستدانوں کی مہربانی سے تم آزاد ہو گئے, اب کیا کرو گے؟ جواب دیتے ہیں وہی کام جو پہلے کر رہے تھے, یعنی پھر شیعہ کو قتل عام کریں گے. ظاہر ہے ملکی حالات خراب کرنے کے لیے بے قیمت خون, ارزان خون, سستا خون, جس کا کوئی کسی کو خمیازہ نہیں بھگتنا پڑتا, جس کی کوئی قیمت کسی کو ادا نہیں کرنا پڑتی, وہ خون بہا دیا جائے. خون بہانے سے لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے, ہم یہ کہیں گے حالات بہت خراب ہیں, ملکی حالات امن و امان نہیں ہے, لہذا ایک غیر محدود غیر معینہ مدت کے لیے عبوری دور چلتا رہے گا. اور عبوری دور ہوتے ہیں جرائم کے دور ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے عبوری دور میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا, عبوری دور ہوتا ہی وہی ہے, آپ کسی کے دامن میں کوئی دھبا تلاش نہیں کر سکتے, عبوری دور ہوتا ہی غیر ذمہ دار لوگوں کا ہے. عبوری دور یہ ہمیں تو مستقل اختیارات نہیں ہیں, اور ہمیں چونکہ اختیارات نہیں ہیں ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے, اور ہم نے جانا بھی نہیں ہے چونکہ حالات بہت خراب ہیں. یہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کی آپ تیاریاں کر رہے ہیں. میں ایک اور گفتگو میں ایک نہیں بلکہ بارہا ان ایام میں اشارہ کیا ہے, معلوم ہونا چاہیے ملت پاکستان کو, خصوصاً پاکستان کے شیعہ کو, عزیز من آگاہ ہونا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے, ہوشیار ہونا چاہیے, مومن بیدار ہونا چاہیے, بصیرت ہونی چاہیے مومن کے اندر, فراست ہونی چاہیے مومن کے اندر. مومن کی صفات میں سے ہے کہ مومن کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا, مومن کبھی سادہ لو نہیں ہو سکتا, مومن کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا, مومن کبھی فریب میں نہیں آ سکتا. یہ دور جس میں ہمیں یہ سسٹم, یہ نظام پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے پاکستان کا, جس کا نام آپ نے جمہوریت رکھا ہوا ہے, علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جمہوریت شیطانی نظام ہے جس کے اوپر آمریت کا لبادہ شیطان نے اس کو پہنا دیا ہے. جمہوریت شیطانی نظام ہے جس کو آمریت کا شیطانی نظام ہے جس کو جمہوری لبادہ شیطان نے پہنا دیا ہے. یہ جمہوری حکومت ہے, یہ جس کو ہم جمہوریت سمجھ رہے ہیں. علامہ اقبال مصور پاکستان, بانی پاکستان, نظریہ پاکستان دینے والی ہستی علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جب ملک بنا رہے ہو کہ شیطانی نظام اس میں نہ لے آنا تم. یہ شیطانی لبادہ جس نظام کے اوپر اوڑا دیا گیا ہے، پہنا دیا گیا ہے، یہ آمریت کا دیو دیو اور یہ آمریت کا بھوت، اس کے اندر کہیں نہیں کود جانا تم. اور جو ہو رہا ہے ابھی عزیز من، پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، آمریت نہیں ہے. ایک جملہ ہم کثرت سے سنتے آئے ہیں اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، استعماری دور. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. استعمار اس زمانے کو کہتے ہیں جب برطانیہ بر صغیر پر قابض تھا، انگریز آئے ہوئے تھے، انگریزوں کا دور جس کو کہتے ہیں، یہ استعماری دور کہلاتا ہے. استعمار یعنی تعمیر و ترقی کے بہانے سے ایک ملک پر، قوم پر، اس کی دولت و ثروت و زمین و جائیداد پر قبضہ کر لینا اور اس کو لوٹنا، اس دور کو استعماری دور کہا جاتا ہے. ابھی جو پاکستان میں دور ہے یہ استعماری دور نہیں، استعماری دور کا اگلا مرحلہ ہے، ترقی یافتہ شکل ہے، استحماری نظام ہے، ہے کے ساتھ، ہے جیم والی، استحماری نظام ہے. استحمار حمار سے ہے، گدا. وہ جو سورہ جمعہ میں سنتے رہتے ہیں آپ کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، وہ لوگ جن کو اللہ نے آسمانی کتاب دی ہے، منشور دیا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھے جیسی ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، عربی زبان میں حمار گدھے کو کہا جاتا ہے. استحمار اس کا معنی ہوتا ہے دوسروں کو گدھا بنانا، بیوقوف بنانا، اور عوام کو گدھا بنا کر اس گدھے پر پالان ڈال کر اور اس پالان پر باری باری سواری کرنا، اس کو کہتے ہیں استحماری دور، جہاں عوام کو صرف بیوقوف بنایا جا رہا ہو، جہاں لوگوں کو فقط بیوقوف بنایا جا رہا ہو، ہر نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہو، مذہب کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہو، ووٹنگ کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہو، سیاست کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہو، رفاہ و فلاح کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہو، تعلیم کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہو، روزگار کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہو، اسی بیوقوف بنانے کو اور بیوقوفی سے فائدہ اٹھانے کو استحماری نظام کہتے ہیں. عزیز من، یہ پاکستان کا نظام جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ استکباری نظام کا نتیجہ، استعماری نظام کا نتیجہ استحماری نظام ہے، یعنی لوگوں کو گدھا بنانے کا نظام. یہ حکمران، یہ سیاستدان، یہ ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، لوگوں کو گدھا بنائے اور اس گدھے کے اوپر سواری لے. اور جب استحماری دور میں الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن کا مطلب نمائندہ چننا نہیں ہوتا، اس الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس گدھے کو کہو کہ سوار چنے اپنے لیے، کہ اب تیرے اوپر کون سواری لے. جن کو بیوقوف بنا لیا گیا ہے، اب ان سے کہا گیا کہ کون سواری لے. پانچ سال ایک گروہ نے سواری لی، اب پانچ سال کسی اور کو سواری دو. اگر سوار بدلنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے. استحماری دور میں الیکشن حکومت چننے کو اور حاکم چننے کو نہیں کہتے، سوار چننے کو کہتے ہیں، سوار کو چنا جائے. عزیز من، سمجھے آپ کس دور میں رہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. کیا پاکستان کے یہ موجودہ حالات سب سمجھ رہے ہیں؟ کس کا کیا دھرا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ اگر چاہیں ایک آدمی کو، ایک آدمی کا قاتل پکڑنے کے لیے پوری پولیس کو وارننگ دی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر قاتل پکڑا جائے، اسپیشل طیارہ چارٹرڈ کر کے دبئی جا کے چھپے ہوئے قاتل کو پکڑ کے ملک میں لے آتے ہیں، ایک آدمی کا قاتل، لیکن ہزاروں شیعوں کا قاتل ان کو نظر نہیں آتا. صرف گول مول ناموں سے دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، کوئٹہ کے واقعہ کے ذمہ داروں کی مذمت کرتے ہیں. تمہیں نہیں معلوم کوئٹہ کے واقعہ کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ گروہ جو خود بول کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے یہ کام، نام لے کے اس کی مذمت نہیں کرتے. کیوں نام نہیں لیتے ان مجرموں کا؟ کیا تمہیں میڈیا میں جب اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں گروہ کی کاروائی ہے، سیاستدان کی زبان پر پھر بھی اس کا نام نہیں آتا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بے وقوف بنا رہے ہیں عوام کو. اور اس گدے پر سواری لینا چاہتے ہیں. عزیز من، اہم نقطہ یہ کہ رائے حل کیا ہے، اس ظالم بستی میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ کوئی نجات کا راستہ ہے یا نہیں؟ راستہ بیوقوفی کا راستہ یہ ہے کہ تم ایک قاتل مارے ظالم کے ہاں پناہ لے لو جا کر، یہ بیوقوفی کا راستہ ہے. جب تم پر کوئی کتا چھوڑے، باولا کتا چھوڑے جو تمہیں کاٹے، ہم کتے سے بچنے کے لیے کتے کے مالک کے ہاں پناہ لینا شروع کریں جا کر. جب آپ پر بھیڑیے چھوڑے جائیں، یہ دہشت گرد بھیڑیے ہیں، یہ بھیڑیے کسی نے پالے ہیں، یہ کسی سسٹم نے بنائے ہیں، یہ خود نہیں بنے، آسمان سے نہیں ٹپکے، زمین سے نہیں نکلے، پاکستان کے موجودہ سسٹم نے بنائے ہیں یہ بھیڑیے، اور اس کے ذمہ داروں نے قبول کیا ہے کہ یہ ہماری وقت کی ضرورت تھی. یہی جرنیل جو آج شیعوں کا معلم بنا ہوا ہے، حمید گل، کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ آ کر درس نہ دے، سبق نہ دے تشیع کو. یہ در حقیقت قاتل پرور ہے، دہشت گردی کا ڈیزائنر ہے، یہ آرکیٹیکچر ہے، اس نے نقشہ بنایا ہے، اس نے ٹی وی پہ آ کر اعتراف کیا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ دہشت گرد گروہ تو تم نے بنائے تھے، اس نے کہا کہ وہ وقت کی ضرورت تھی، ہمارے لیے ضروری تھا وہ گروہ بنانا. ساری دنیا کے سامنے کھل کے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے بنایا، وقت کی ضرورت تھی. عزیزان ایمان، ابھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے، شیعہ سستا خون ہے، توجہ کریں، ماحول خراب کرنے کے لیے شیعہ قتل کرو، سیاست میں افراتفری کے لیے شیعہ قتل کرو، اقتصادی حالات بگاڑنے کے لیے شیعہ قتل کرو، منڈی کا ریٹ اوپر کرنے کے لیے شیعہ قتل کرو، سٹاک ایکسچینج کا سسٹم خراب کرنے کے لیے شیعہ قتل کرو، امپورٹ ایکسپورٹ خراب کرنے کے لیے شیعہ قتل کرو، عالمی تاثرات پھیلانے کے لیے شیعہ قتل کرو، ملک کے اندر افراتفری اور تفرقہ پھیلانے کے لیے شیعہ قتل کرو، اور شیعہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھی شیعہ قتل کرو. ہر منصوبہ شیطانی، اس کو عملی کرنے کے لیے جو شکار چنا جاتا ہے، ٹارگٹ چنا جاتا ہے، وہ شیعہ ہے. کیوں شیعہ چنا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شیعہ بے دفاع ہے، شیعہ غیر محفوظ ہے، شیعہ کو انہوں نے سستا خون سمجھ لیا ہے، شیعہ ارزان ہے، اس لیے کہ کوئی پیگیری نہیں کرتا، کوئی رد عمل نہیں دکھاتا، کوئی عکس العمل نہیں دکھاتا. آپ مجھے بتائیں، اسی مکان مقدس میں، اسی جامعہ میں، اسی تشیع کی علمی پائیگاہ میں، دار العلوم محمدیہ میں، جہاں سے بڑے عظیم الشان علماء پڑھ کے گئے اور ابھی تک، اور خدا اس کو قیامت تک انشاءاللہ باقی رکھے، آیا یہیں پر جہاں آپ تشریف فرمائیں یہیں پر نہیں ہوا دھماکہ؟ کدھر گئے اس کے قتل کرنے والے؟ آیا کو پکڑا گیا؟ کسی کو سزا ملی؟ کسی کو پھانسی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سارے ملک کے اندر یہی ہوا. کوئٹہ میں جو کچھ ہوا، کراچی میں جو کچھ ہوا، ہنگو میں جو کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں سنا گیا. کیوں نہیں سنا گیا؟ اس لیے کہ یہ سستا خون ہے ہی بہانے کے لیے. میڈیکل کے طالب علموں کو چیرنے پھاڑنے کا، جب وہ آپریشن کا ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح آپریشن کیا جاتا ہے، انہیں ڈیڈ باڈیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، یعنی یہ مردے، لاوارس مردے، نشئی جو مر جاتے ہیں چوک کے اندر. بلکہ پاکستان میں مردوں کا کاروبار بہت بڑا کاروبار ہے، گاڑیوں کے کاروبار جتنا پر درآمد مردوں کا کاروبار ہے. جب اپنا مرحوم دفن کرتے ہو قبر میں، تو وہاں کو پیرا بھی بٹھایا کرو، چونکہ پاکستان میں ایک مافیا ہے مردہ فروش، جو قبریں، تازہ قبریں کھود کے مردہ نکال کے پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں. یہ افوانی میں بیان کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے. بہت سارے جن کے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ نہیں ہے قبروں کے اندر، اسی رات کو جا کر مردہ چوروں نے، مردے چرانے والوں نے یہ مردے نکال کے بیچ دیے، پاکستان کے میڈیکل کالجوں کو بیچ دیے، چونکہ لوگ تو اپنا میت نہیں دیتے کسی کو، لاوارث میت کم ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیڈ باڈیز ان کی نکال کے قبرستانوں سے ان کو دنیا، چائنا بھیجا جاتا ہے اور بہت سارے ممالک کے اندر بیچ دیا جاتا ہے. چونکہ مردہ ہے، خود مردہ ہے، اور مردے کے مالک یا وارث خاندان والے دفن کر کے چلے گئے ہیں، اس کا کوئی اب پرواہ کرنے والا نہیں ہے. پاکستان قبرستان کا ماحول دے رہا ہے، اور شیعوں کو مردہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ مردہ جنازہ نکال کر جس کو ٹریننگ دینی ہے اسے کہو شیعہ قتل کرے، جس کو ٹریننگ دینی ہے. اگر سوریا کے لیے فورس تیار کرنی ہے، سوریا میں جا کر حزب اللہ کے خلاف جنگ کرے, وہ پاکستان میں اس کو ٹریننگ دو. پہلے پاکستان میں انسان کشی, مسلمان کشی اس کو سکھاؤ, پھر سوریا میں جا کر کاروائیاں کرے. کہیں بھی دنیا میں اگر واردات کروانی ہے ٹریننگ کے لیے, اسے پاکستان لے کر آتے ہیں. پاکستان میں اس کو تربیت دی جاتی ہے. کس کو مارے؟ شیعہ مارو, سستا خون ہے, جتنے مار سکتے ہو مارو. مارتے ہیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں. ارزان خون ہے, سستا خون ہے. رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ ہے کہ ہم قاتلوں کی بغل میں جا کر پناہ لیں, ظالموں کو کہیں ہمیں پناہ دیں. اس جنگل میں, ظالم بستی میں بیڑیے ہیں, ان بیڑیوں سے بھاگ کے مگرمچھوں کے منہ میں جائیں ہم. سیاسی جماعتیں مگرمچھ کا رول ادا کر رہی ہیں. یہ سیاسی لیڈر مگرمچھ کی حیثیت رکھتے ہیں, مگرمچھ کی طرح آنسو بہاتے ہیں. مگرمچھ کے آنسو ہمدردی کے نہیں ہوتے, فریب کے آنسو ہوتے ہیں. کراچی میں دھماکہ ہوتا ہے, مگرمچھ آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں. کوئٹہ میں قتل عام ہوتا ہے, مگرمچھ آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہیں, یہ ہمارے ہمدرد ہیں. عزیز من, گدا بن کے ان کو سواری دینا رائے حل نہیں ہے. مگرمچھوں کے منہ میں جا کر, بیڑیے کے ڈر سے مگرمچھ کے منہ میں جا گھسنا, یہ نجات کا راستہ نہیں ہے. نجات کا راستہ کوئی مکتب کربلا ہے, نجات کا راستہ قرآن کریم ہے, نجات کا الہی راستہ. لیکن ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے, ہم ہر غیر الہی راہ پر چلیں گے, خدائی راہوں پر نہیں چلیں گے. جس کی سزا ملتی ہے عزیز من, جب انسان الہی راستے ہوں, خدائی راستے ہوں, اولیاء کے راستے موجود ہوں, اور ان کو چھوڑ کر خناسوں کی راہوں پہ چلے, شیطانوں کی راہوں پہ چلے, اس کی سزا ملتی ہے. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانا ہے, امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم خدا کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کا سہارا لوگے, خدا اسی کے ذریعے تمہیں رسوا کرے گا, اسی کے ہاتھوں تمہیں رسوا کرے گا, اسی کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کرے گا. اللہ کو چھوڑ کر, نظام الہی کو چھوڑ کر جس کو ووٹ دو گے اسی کے ہاتھوں ذلیل ہو گے. جس کو بھی اللہ کے راہ کو چھوڑ کر جس کو بھی سہارا لوگے اسی کے ہاتھوں ذلیل ہو گے. آج ملت پاکستان کن لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہے؟ 60 سال جن کو ووٹ دیے ہیں, 60 سال جن کی حمایت کی ہے, یہ دہشت گرد ان کے پالے ہوئے ہیں, انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوئے ہیں. آج اخباروں میں آپ نے دیکھا, یہ پچھلے 2-3 ہفتے جو گزرے, مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت نے, پنجاب کی صوبائی حکومت نے ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. مرکزی حکومت نے کیا کہا؟ انہوں نے عدالتوں سے دہشت گرد آزاد کیے, انہوں نے دہشت گردوں کے گھروں کا خرچہ دیا ہے, انہوں نے دہشت گردوں کو گاڑیاں خرید کے دیے, انہوں نے دہشت گردوں کی گاڑیوں کے پٹرول دیے ہیں, ان کی کچن کا خرچہ دیا ہے. یہ وفاق کہہ رہا ہے صوبے کو, اور صوبہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے دہشت گردوں کو لائسنس دیے ہیں. یہ باتیں میں تو نہیں کر رہا نا, اخبار میں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی باتیں. اخبار پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ؟ پڑھتے ہیں نا یہ اخبار. ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا کہ دہشت گردی کو یہ سپورٹ اس نے کی ہے, یہ سپورٹ اس نے کی ہے, دونوں نے کی ہے. اب شیعہ کو آیا اخبار سے کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ شیعہ یا علی, شیعہ یا حسین ابن علی, روگ علی کا یہی تھا, درد علی کا یہی تھا کہ نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن کا معنی شیعہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا, سمجھتا یا نہیں سمجھتا, ان اخباری بیانوں کا معنی سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو. اس اخباری بیان کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں سیاسی رقابتیں ہیں, لیکن شیعہ کے بارے میں دونوں کا اتفاق ہے, اتحاد ہے کہ شیعہ پہ رحم نہیں کھانا ہم نے. آج ہم کہتے ہیں ملک فلاں کے حوالے کر دیا جائے, خوب آپ کو معلوم ہے ضیاء الحق ہے بانی اس سارے ظلم کا پاکستان کے اندر. یہ ملعون خدا اس کی قبر پر عذاب نازل کرے. آمین.
اس کے ساتھیوں کی قبروں پر خدا عذاب نازل کرے، ہر وہ جس نے پاکستان میں ظلم کی بنا رکھی ہے خدا اس پر لعنت کرے۔ آج ہم پھر لوٹ کے مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے حوالے کر دو، یعنی قاتل سے لے کر ظالم کے حوالے کر دو۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ کا راستہ چھوڑ کر غیر اللہ کا سہارا لوگے، اسی کے ذریعے تمہیں ذلیل کیا جائے گا۔ 60 سال آپ نے الیکشن لڑائی، یہ 60 سال کے الیکشن کا نتیجہ ہے اے ملت، یہ 60 سال کے الیکشن کا نتیجہ ہے کہ 60 سال بعد صوبائی و مرکزی حکومتیں آ کر اعتراف کر رہی ہیں کہ شیعوں کے قاتلوں کو یہ امداد ہم نے دی ہے۔ یہ مدد ہم نے دی ہے ان کو، یہ شہداء ہم سے کیا کوئی پیغام دے رہے ہیں؟ یہ فریادیں، قرآن کہہ رہے ہیں وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری سماعتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بصارتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوفہ میں فتویٰ تقسیم کیا گیا، توجہ فرمائیں، کوفہ میں فتویٰ تقسیم کیا گیا، قاضی شرعی، شرعی نام سنا ہوا ہے نا آپ نے، قاضی شرعی، علامہ شرعی، شرعی قاضی کا فتویٰ تقسیم کیا گیا۔ پتہ ہے شرعی کون تھا؟ یہ دمشق کا قاضی نہیں تھا، کوفے کا قاضی تھا، یہ امیر المومنین کی حکومت میں منصب قضاوت پر پہنچا تھا، امیر المومنین نے اس کو قضا کا منصب عطا کیا تھا کہ یہ جج بنے کوفہ کے اندر، قاضی القضاۃ بنایا۔ وہی جو علی کی حکومت میں علی کی جانب سے قاضی بنا، اس نے علی کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ دیا، قاضی شرعی نے، قاضی شرعی نے۔ کوفہ کے لوگ تیار نہیں ہوئے، ہم رسول اللہ کے فرزند کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ عبیداللہ نے کہا کہ یہ قتل شرعاً جائز ہے، بلکہ شرعاً واجب ہے آپ پر یہ قتل کرنا۔ خب شریعت عبیداللہ تو بیان نہیں کرتا، شریعت کون بیان کرتا ہے؟ عالم بیان کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک طرف سے وارث شریعت، ایک طرف سے فرزند خاندان شریعت، ایک طرف سے اہل بیت نبوت۔ سید الشہداء نے اپنا تعارف کیا کروایا مدینہ میں، انا اہل بیت النبوہ، یہ نہیں کہا انا اہل بیت النبی، انا اہل بیت النبوہ، میں نبوت کے خاندان کا فرد ہوں، میں وارث نبوت ہوں، میں صاحب شریعت ہوں۔ صاحب شریعت کے قتل کا فتویٰ قاضی شرعی دے رہا ہے، حسین ابن علی کو قتل کرنا واجب و فرض ہے اور سب سے افضل عبادت ہے، یہ فتویٰ تقسیم کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، ممبروں سے سنایا جاتا ہے۔ اور یہ فتویٰ لوگوں نے سنا، امام سید ساجدین فرماتے ہیں کہ کربلا میں میرے بابا کو جب قتل کرتے تھے، تلوار مارتے تھے، قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے صاحب۔ کیوں؟ اسلامی عمل انجام دے رہے ہیں، شرعی عمل انجام دے رہے ہیں، شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ چونکہ ایک عالم نے کہہ دیا ہے کہ یزید ملعون امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کے خلاف جو بات کرے وہ بغاوت ہے، اور باغی کی سزا موت ہے، اس لیے مدینہ، اس لیے کوفہ و شام میں یہ منادی کرا دی گئی کہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے، بغاوت کی، بغاوت کچلی گئی کربلا میں ایک فتویٰ کی مدد سے۔ ایک فتویٰ کی مدد سے رائے حل کیا ہے شیعہ کے پاس؟ ملت تشیعوں کے پاس رائے حل کیا ہے؟ کدھر جائے؟ ایک دشمن نے منصوبہ بنایا ہے، ایک دشمن کی اسٹریٹجی ہے، دشمن کو چاہ رہا ہے کرنا، پاکستان کے لیے مکمل نظام دشمن نے سوچ لیا ہے۔ دشمن نے منصوبہ بنایا ہے، دشمن کا وہی منصوبہ عالمی منصوبہ، میں پہلے بہت ساری جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، وضاحت کر چکا ہوں کہ اس وقت عالمی سطح پر تشیع کو ٹارگٹ قرار دیا گیا ہے. عزیزان عالمی منصوبہ ہے. کیوں؟ مختصر میں یہ عرض کرتا ہوں چند جملوں میں، تفصیل اس کی آپ سن سکتے ہیں کیسٹ میں، انٹرنیٹ پر سن لے جا کر. تشیع کے لیے جو منصوبہ عالمی سطح پر بنا ہے کہ تشیع اسلام کی طاقت کا مرکزی ستون ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. دشمن بھی یہی سمجھتا ہے. آج دشمن اسلام اسلام کی طاقت کا اصلی ستون فقط تشیع کو سمجھتا ہے، فقط تشیع. کون سا تشیع؟ وہ تشیع جو امام خمینی نے آ کر زندہ کیا، جس سے اسلام کو سربلند کیا اور شیطانی طاقتوں کے سامنے لا کر اسلام کو کھڑا کر دیا. آج پوری دنیا میں شیطانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کون ہے؟ شیطانی طاقتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے والا کون ہے؟ شیطانوں کی کلائی مروڑنے والا کون ہے؟ شیطانوں کو خاک مذلت میں بٹھانے والا کون ہے؟ شیطانوں کو قہر مذلت میں دھکیلنے والا کون ہے؟ شیطانوں کو رسوا و پسپا کرنے والا کون ہے؟ سوائے تشیعوں کے رہبر کے کوئی اور نہیں، باقی سب سمجھوتے کے پیچھے ہیں، سب سمجھوتے کے پیچھے ہیں. یہ حسین ابن علی کا وارث ہے آج، جس نے پرچم حسینیت اٹھایا ہوا ہے اور اپنی جد کا نعرہ یہ سید علی خامنہ لگا رہا ہے کہ حسین کون تھا؟ حسین وہ تھا سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. آج بھی یہی منظر ہے عزیزان کہ ہم سر دے دیں گے لیکن کبھی بھی ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے. یہ سبق تشیع میں موجود ہے، یہ سبق کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے کہ سر دے دو لیکن ہاتھ نہ دو. سمجھوتا مت کرو، بیعت مت کرو، تسلیم مت ہو، یزیدیت کا حصہ مت بنو. یہ سبق کسی اور دین کے اندر موجود نہیں. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے تمام مذاہب پڑھے، شرق و غرب کے مذاہب پڑھے، بدھ مذہب کو پڑھا، ہندو مذہب کو پڑھا، مانی مذہب کو پڑھا، کنفیشس کو پڑھا، مسلمانوں کے سارے فرقے پڑھے، خانقاہیت پڑھی، صوفیت پڑھی اور وافا فلاں فرقہ فلاں فرقہ سب کو پڑھا. مغرب میں گیا، مغرب کی سیاست کو پڑھا، مغرب کے فلسفے کو پڑھا. سب کچھ پڑھنے کے بعد اقبال نے مغرب میں کھڑے ہو کر ببانگ دوہل کہہ دیا جا کر، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. در حقیقت جو کچھ رائے حسین ابن علی میں ہے، ملت کی نجات کا تنہا سہارا یہی ہے، صرف رائے حسین ابن علی. مسلمانوں کی ذلت اسی جھکنے میں ہے. پاکستان کو سیاسی لیڈروں کی ضرورت ہے. کون سے سیاسی لیڈر جو پاکستانی ملت کا سودا لگائیں، جو پاکستانی ملت کو تاریکی میں ڈبو گے اور خود مفادات حاصل کریں، جو انرجی سے محروم کر کے خود مفادات حاصل کریں، جو ہزار ہزار لاشیں سال کے اندر دے کر ملت کو پھر ملت سے ووٹ مانگنے آ جائیں، ان لیڈروں کی ضرورت ہے. عزیز من پاکستان کو چاہیے لیڈروں کی ضرورت ہے. علامہ اقبال خود فرما رہے ہیں کون سی لیڈر کی ضرورت ہے؟ حسینی لیڈر کی ضرورت ہے جو آ کر اس کو راہ حسین ابن علی پہ لے جا رہے. شعار راہ نجات ہے. ان نعروں کو صرف نعرہ نہ سمجھو، یہ مکتب ہے آپ کا، یہ آپ کے مکتب کے ٹائٹل ہے، یہ آپ کے مکتب کا عنوان ہے. یزیدیت مردہ باد. عزیز من شیعہ اس دن بچ جائے گا جس دن، جس طرح زبان سے یزیدیت مردہ باد کہتا ہے، عمل سے بھی یزیدیت مردہ باد کہتا ہے. ہم نے آج تک عمل سے یزیدیت کو مردہ باد نہیں کہا. ہم یزید کے ہاں نوکری کرنے پہ فخر کرتے ہیں، ہم یزیدیت کے ہاں جا کے رہنے پہ فخر کرتے ہیں، ہم یزیدی نظام کو ووٹ دینے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم اس کو راہ نجات سمجھتے ہیں. ہم بنو امیہ کا تمسل و تمسل کرتے ہیں، ان کے قریب جا کر راہ نجات پا رہے ہیں. عزیز من حسینیت میں ہماری نجات ہے، حسینیت گردن دے دے لیکن ہاتھ نہ دے، گردن کٹا دے لیکن ہاتھ نہ کٹائے. الہی نظام نظر انداز کیا ہم نے، چھوڑ دیا ہم نے اس کو، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تعجب ہے مجھے جو دعوی عالمیت رکھتے ہیں کہ ہم عالم دین ہیں، کیوں نہیں پڑھتے الہی نظام، کیوں اپنی ملت کو نہیں بتاتے. آیات قرآن، بعض جگہ آیات قرآن مومنین کی خدمت میں پڑھ کر سنائیں گے یہ قرآن کہہ رہا ہے. ایک مومن آئے، بزرگ مومن، 70 سال کی عمر میں، کہا 70 سال سے سن رہا ہوں ممبر پہ جو بولتا ہے سن رہا ہوں، ہر ایک کو سن رہا ہوں، اگر اتنی صاف آیات قرآن میں ہیں ہم کیوں اتنا بے خبر رہے؟ وہ میں نے کہا اس لیے کہ ایک تو خود قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو قرآن کی طرف نہیں آیا، اور تو نے ان لوگوں سے قرآن سنا ہے جو خود قرآن سے آشنا نہیں تھے، تو نے قرآن فروشوں سے قرآن سنا ہے، قرآن کے وارثوں سے قرآن نہیں سنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کا دفاع نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کیوں اپنا دفاع نہیں کرتے، کیوں اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے؟ ہر کام کر لیتے ہو اپنی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، کیوں نہیں اٹھاتے؟ قانون پاکستان تمہیں کہہ رہے اپنی حفاظت کرو، شریعت تمہیں کہہ رہی ہے اپنی حفاظت کرو، قرآن تمہیں کہہ رہا ہے اپنی حفاظت کرو، عقل تمہیں کہہ رہی ہے اپنی حفاظت کرو. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کرو. بھیڑ بن کے مت رہو، بھیڑ بن کے رہو گے بھیڑیے کھا جائیں گے تم. بھیڑ بن کے جنگل میں نہیں جیا جا سکتا، شیر بن کے رہو، شیر بن کے رہو، اور شیر بن کر ایک دن ہی رہو، خدا شاہد ہے 1000 سال کی بھیڑ کی زندگی سے بہتر ہے. بزدلی کو چھوڑو، خوف کو دل سے نکالو، دہشت زدگی کو دل سے نکالو، انتشار و پراکندگی کو اپنے اندر سے ختم کرو. یہ وقت نہیں ابھی ان امور میں جن میں 60 سال ضائع کر چکے ہیں ہم. 60 سال ہم نے اپنی عمر ضائع کی، ملت کی عمر ضائع کی، ملک کی عمر ضائع کی، توانائیاں ضائع کی، نسلیں ضائع کی. آج یہ بزرگ بوڑھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، 60-60 سال کی ان کی عمر ہے، 60 سال کن راہوں پہ چلتے رہے؟ وہ راہیں جن کا نتیجہ یہ قتل و غارت ہے. ساٹھ سال ان راہوں پہ چلتے رہے کہ 60 سال بعد یہ جنازے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے کہ 60 سال جو راستہ طے کیا ہے یہ درست راستہ نہیں تھا، یہ حسینیت کا راستہ نہیں تھا. ٹھیک ہے شہادت فخر ہے ہمارے لیے، لیکن حیثیت، شخصیت، عزت، احترام، کتنی شرمندگی کی بات ہے. خدا شاہد ہے جب کوئٹہ کی سڑکوں پر وہ مائیں اپنے عزیزوں کے کٹے ہوئے لاشیں لے کر بیٹھی ہوئی تھیں، ہر پاکستانی کو، ہر شیعہ کو، ہر عالم و غیر عالم کو یہ پکار رہی تھیں کہ اگر تیرے اندر شعور ہوتا، بصیرت ہوتی، غیرت ہوتی، شجاعت ہوتی تو آج میرے دل بند کا یہ حال نہ ہوتا، آج میں اس طرح سے روڈ پر اپنے عزیز کا جنازہ رکھ کر نہ بیٹھی ہوتی. آپ ملت 5 کروڑ آپ کی تعداد ہے پاکستان کے اندر، اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں، امن کا بھیک ایک سے مانگ رہے ہیں، ایک گدائی ایک سے کر رہے ہیں، گدائی ایک سے کر رہے ہیں. کیوں گدا بن گئے ہم؟ عزت کا راستہ چھوڑ دیا. عزت کا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے. ان الدعی ابن الدعی قدر قزنی بین اثنتین بین الصلت والذلہ وہیہات من الذلہ. ذلت سے نکلنا تشیع ہے، ذلت سے نکلنا حسینیت ہے، ذلت سے نکلنا آج کا فریضہ ہے، آج کا واجب ہے. حسین ابن علی کی ندا ہے، ہاتھ میں نزلہ ہے.
یزیدیت کی طرف بلانا حسین ابن علی کا راستہ نہیں ہے. اقبال کیا فرما رہے تھے کہ فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے, جو مسلمانوں کو سلطانوں کا حکومتوں کا پرستار بنتا ہے اس کی امامت اس ملت کے لیے فتنہ ہے, تباہی ہے. حسین ابن علی کا راستہ عزیز من ہے ہاتھ میں نہ ذلت, ذلت نہیں قبول کریں گے, اس ذلت سے نکلنا ہے عزیز من. فرد فرد تشیع کا, پیر و جوان, عورت اور مرد, سب کے سب یہ احساس کرو کہ اس وقت وہ عزت جو خدا نے تشیع کے لیے مقرر کی ہے پاکستان میں وہ آج ہمیں حاصل نہیں ہے, وہ ہم کھو بیٹھے ہیں 60 سالوں کے اندر. اس عزت تک پہنچنا ہے, وہی عزت جو آج خدا نے تشیع کو پوری دنیا میں دی ہے وہی تشیع کی عزت پاکستان میں زندہ کرنی ہے. تشیع فرقہ واریت کا فرقہ نہیں ہے, میں نے بارہا کہا ہے تشیع فرقہ نہیں ہے, ہماری نااہلی کی وجہ سے تشیع فرقوں کے ساتھ جا کر کھڑا کر دیا گیا. تشیع اسلام کا عنوان ہے, تشیع اسلام کا عنوان ہے. تشیع شیعہ فرقہ پرستی کی جنگ کا فریق نہیں ہے, تشیع اسلام کا علمبردار ہے, پرچمدار ہے. یہ پرچم کیوں آپ کو علم اٹھانے کی, یہ جو کچھ کرتے ہو رسمیں جن کو بنا لیا, یہ رسمیں نہیں مشقیں ہیں. یہ جن چیزوں کو ہم نے رسمیں بنا لیا یہ رسمیں نہیں تھی, یہ سب کیا ہے مشقیں ہیں عزیز امام. یہ مشق کرائی جا رہی ہے. کیوں کہا گیا کہ علم اٹھا, اس لیے کہ علم اٹھا کے مشق کر, چونکہ علم اٹھانا ہی مشکل کام ہے قوموں کے لیے. اگر علم برپا ہو جائے, برپا علم کے پیچھے قوم نکل آتی ہے. علم اٹھانے والے نہیں ہیں, علم بردار نہیں ہیں, یہ مشق کر رہا ہے. اسلام کا پرچم اٹھا رہا ہے, کربلا کا پرچم اٹھا رہا ہے. آپ دیکھیں امام خمینی وہ علمدار ہے, کربلا کا علمدار, پرچم اٹھایا, پرچم اٹھا کے یہ علمدار آگے نکلا, پیچھے ہر حسینی اس کے پیچھے نکل کے آگے. یہی علم ہر سرزمین پر اٹھنا چاہیے, یہ مشق ہے علم اٹھانے کی. جوان مشق کریں علم اٹھانے کی. علم نہ رسوماتی علم, حسینی علم, کربلائی علم, وہ علم جو اسیر ہو تو بھی زمین پہ نہ گرے, وہ علم اگر مرد شہید ہو جائے تو خواتین اٹھا لیں, اگر حسین شہید ہو جائے زینب اٹھا لے, وہ علم جو گرنے نہ پائے عزیز من, وہ علم جو کربلا میں گرنے نہ پائے, وہ علم جو آزاد ازا کی رسم کو چھوڑ کر کے مقصد کو لے کر کوفہ و شام جا پہنچے. بی بی کہہ سکتی تھی کہ خدا را مجھے چھوڑ جاؤ کربلا میں, میں بھیا کے جنازے کے پاس بیٹھ کر صبح و شام روتی رہوں, یہ نہیں مطالبہ کیا. کہا مجھے جہاں لے کے جاتے ہو جانے کے لیے تیار ہوں. وہ لے کے گئے بی بی کو, اسیر کر کے گئے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پشت پہ تازیانے برسے ہوئے تھے, خستہ اور تھکی ہوئی تھی, لیکن جب بازار کوفہ میں پہنچی, بے حس امت میں پہنچی, تماشائیوں میں پہنچی تو کیا کہا, تم نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں, میرے لب تو نہیں سیے تمہیں, تم نے میرا جسم خستہ کیا ہے, میری جان تو زندہ ہے, میری روح تو زندہ ہے, تمہیں معلوم نہیں میری رگوں میں حیدری خون دوڑ رہا ہے. خطبے دیے بی بی نے, عزیزان من آج اسی زینبی عمل کی ضرورت ہے, اسی زینبی عمل کی ضرورت ہے, معاوضے کی ضرورت نہیں. ایک شخص کو رحم آیا, اہل بیت کے یتیم بچوں کو کھجوریں خرید کے صدقے کی تقسیم کر کے اپنے دل کو تسلی دینے لگا, شہیدوں کے بچوں کی مدد کر دی میں نے. بی بی آگے بڑھی, کھجورے بچے سے لے کر اس کے منہ پر دے ماری, اسے کیا فرمایا کہ تو ہم پہ رحم کھاتا ہے, ہمیں بھوکا رحم دیکھ کر, ہمیں پیاسا دیکھ کر, ہمیں اسیر دیکھ کر, ہمیں تھکا ہوا دیکھ کر تو ہم پہ رحم کھاتا ہے, تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ بھوک ہم پہ آئی کیوں ہے, یہ پیاس ہم پہ آئی کیوں ہے, یہ اسارت اور قید و بند ہم پہ آئی کیوں ہے, یہ اس لیے آئی ہے کہ ہمیں تمہاری ذلت پہ رحم آ رہا ہے, تمہاری ذلت میں رہ رہا ہے, ایمان اسی علمدار کی ضرورت ہے. تشیع علمدار اسلام ہے, طاقت ہے اسلام کی. اسلام کی اس طاقت کو شیطان دشمن اسلام توڑنا چاہتا ہے, اس کی کمر توڑنا چاہتا ہے. کمر توڑنے کے لیے, اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اسلام کی طاقت کا ستون گرانا چاہتا ہے جو تشیع ہے. تشیع کی طاقت کا ستون نظام ولایت ہے, نظام ولایت کی طاقت کا دار و مدار راہبری کے اوپر ہے. اس سے توڑنا چاہتا ہے, دور کرنا چاہتا ہے آپ, تاکہ تشیع کمزور ہوگا اسلام خود ہی کمزور ہو جائے گا. کیا رہ جائے گا پیچھے؟ پھر مسلمان فرقے رہ جائیں گے, وہ فرقے جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں, جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. امام خمینی نے کیا کہا؟ امام خمینی نے فرمایا کہ یہ فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ جنگ ختم کرو, دشمن دین کے خلاف سارے متحد ہو جاؤ. اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے, لیکن اللہ کا ارادہ ہے, دشمن نے ارادہ کر لیا ہے. قرآن کا فرمان ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں نور خدا کو پھونکوں سے بجا دیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے ان کے ارادے کامیاب نہ ہو, اللہ کا ارادہ کامیاب ہو. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر نہ بھی پسند کرتے ہو, مشرک نہ بھی پسند کرتے ہو, شیطان نہ بھی چاہتا ہو, اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ نور اپنے کمال تک جا کے پہنچے گا. یہ نور تشیع کے ہاتھوں سے اپنے کمال تک جا کر پہنچے گا. عزیزان ایمان, اب وہ وقت آ گیا ہے. آپ نے دیکھا کوئٹہ کے شہیدوں نے عظیم کام کیا ہے, پوری ملت کو جھنجھوڑا, پوری ملت کو بیدار کیا, منتشر ملت کو متحد کیا, خاموش ملت کو اٹھایا, تحرک ایجاد کیا, سڑکوں پر لے کر آئے. راہ نجات یہی ہے, ملت کا میدان میں حاضر رہنا, یہ راہ نجات ہے. میدان میں حاضر رہو حضور در میدان. تشیع ثابت کرے کہ پاکستان کا دفاع فقط تشیع کر سکتے ہیں. پاکستان بچانا تشیع کے لیے ممکن ہے, باقی کوئی بھی نہیں بچا سکتا. رسول اللہ نے 39 دن پرچم دیا خیبر فتح کرنے کے لیے, تاکہ بعد میں کوئی یہ ڈینگ نہ مار سکے کہ اگر مجھے موقع دیا ہوتا تو میں یہ کام کر لیتا. 39 دن آزما کے دیکھ لیا کہ خیبر صرف قرار فتح کر سکتا ہے. یہود نے آج دوبارہ خیبر بنایا, اسرائیل بنایا, فلسطین پر قبضہ کر لیا, بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. 60 سال تک خدا نے پھر مہلت دی دوسروں کو, عرب حکمرانوں کو مہلت دی, تمام عرب حکمرانوں کو مہلت دی, پوری دنیا اسلام کو مہلت دی کہ 60 سال میں اگر قدس اور قبلہ آزاد کرا سکتے ہو تو کرا دو, لیکن جب نہیں کرا سکے تو خدا نے یہ پرچم فرزند حیدر کرار کے ہاتھ میں دے دیا. یہ اس کا کام ہے. خیبر کا در کرار یا ابن کرار اکھاڑ سکتا ہے. عزیزان ایمان, پاکستان 60 سال کافی ہو گئے. 60 سال تک پاکستان میں سب کو موقع دے دیا گیا کہ پاکستان بچا سکتے ہو یا نہیں. پاکستان توڑتے ہی رہے, پاکستان کو نابود کرتے رہے, پاکستان کو تباہ کرتے رہے, اس کے اندر دشمنی اور فرقہ واریت پھیلاتے رہے. اب وقت آ گیا ہے, 64 سال 65 سال کے بعد پاکستان میں یہ علم خدا تشیع کے ہاتھ میں دے گا, پرچم ولایت تشیع بلند کرے گا. عزیزان ایمان, سامری کے بچھڑے کے پیچھے نہیں جانا, موسیٰ کے علم کے پیچھے جانا ہے. موسیٰ کے علم کے پیچھے سید رسول اللہ نے ایک جملہ امیر المومنین کو فرمایا تھا, یا علی, یہ جملہ علی علیہ السلام کو فرمایا, عوام کو نہیں بتایا. توجہ کریں, یہ جملہ علی کو فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. حدیث منزلت یہ پبلک کو نہیں سنائی بلکہ علی کو سنائی. اے علی, تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے. وہ پبلک کے لیے اور جملہ تھا, من کنت مولاہ فہادا علی مولا. وہ نظام ولایت غدیر میں پبلک کے سامنے اناؤنس کیا, لیکن یہ جملہ امیر المومنین کو فرمایا, یعنی علی علیہ السلام کو بتانا چاہ رہے تھے, اے علی, جو کچھ موسیٰ و ہارون کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ تیرے میرے ساتھ ہوگا. میں موسیٰ کے مقام پر ہوں, تو ہارون کے مقام پر ہے, تو وسیع ہے. جس طرح ہارون موسیٰ کا وسیع تھا,
پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جب موسیٰ 30 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے قوم سے باہر پردہ غیبت میں چلا گیا، قوم کے اندر سامری پیدا ہو گیا، اور ہارون پرچم موسیٰ اٹھا کے پرچم دین اٹھا کر کھڑے رہے، بلاتے رہے، سامری نے بچڑا بنایا، ہارون نے دین خدا بتایا، لیکن امت بچڑے کے پیچھے چلی گئی، ہارون کے پیچھے نہیں آئی۔ رسول اللہ یہی فرمانا چاہتے تھے، اے علی یہی ہوگا، ایک دن تو پرچم خدا اٹھا کے کھڑا ہوگا اور اس کے مقابلے میں جمہوریت کا بچڑا ہوگا، اور ساری قوم تجھے چھوڑ کر جمہوریت کے سامری کے بچڑے کے پیچھے جا رہی ہوگی، تو ولی اور ولایت کا پرچم اٹھا کر تنہا کھڑا ہوگا، تو اسی طرح تنہا ہو جائے گا جیسا ہارون تنہا ہو گیا تھا۔ عزیزان، علی تنہا، کتنی تنہائی علی نے کاٹی؟ بعض کہتے ہیں 25 سال۔ نہ عزیزان، علی نے 25 سال نہیں، 1400 سال علی نے تنہائی کاٹی ہے۔ ولی کب تنہا ہوتا ہے؟ جب ولایت کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس وقت ولی تنہا ہوتا ہے۔ 1400 سال علی کی تنہائی ختم ہوئی، کس نے ختم کی؟ امام خمینی نے علی کو تنہائی سے نکالا۔ وہ پرچم ولایت جو علی نے اٹھایا تھا، اس ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتایا کہ یہ ہے حق علی، یہ ہے علی ولی اللہ، یہ ہے علی ولی اللہ کا مفہوم، کہ ولایت علوی اور نظام ولایت علوی نافذ ہو جائے۔ کیا پاکستانی ملت صرف ولایت کو بخن بخن کرتی رہے گی، یا پرچم ولایت اٹھا کر 1400 سال کے علی کی تنہائی کو ختم بھی کرے گی، اپنے ملک کے مسائل حل بھی کرے گی، اس ملک کے اندر امن و امان بھی قائم کرے گی، تشیعوں کے فریضہ، تشیعوں کی رسالت، تشیعوں کی ذمہ داری، پاکستان کے ان تشیعوں کی ذمہ داری، پاکستان کے تشیعوں کی ذمہ داری پاکستان میں امن قائم کرنا ہے، پاکستان میں ولایت کا نظام قائم کرنا ہے، پاکستان کے غیر شیعہ تمام مسلمان بھائیوں کے اندر اتحاد کو فروغ دینا ہے، وحدت کو عام کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر غیر مسلم آبادی کو تحفظ دینا ہے۔ کیوں؟ کہ لبنان کے اندر تشیعوں نے یہ تحفظ دیا، حزب اللہ نے، اہل سنت کو تحفظ حزب اللہ نے دیا ہے، مسیحیت کو تحفظ اہل تشیعوں نے دیا ہے، حزب اللہ نے دیا ہے، یہ حزب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، حزب اللہ غالب ہے۔ عزیز من، لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ مت، ڈرو مت، دہشت زدہ مت ہو، حزین مت ہو، تم برتر ہو اگر تم مومن ہو، اس راہ حسینیت پر چل کر اپنا غلبہ، اپنی برتری ثابت کرو، اور وہ رسالت و ذمہ داری جو تشیعوں کی بنتی ہے وہ ادا کرو، فقط رسومات ادا کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ سمجھو، دین کا دار و مدار آپ کے اوپر ہے، اس زمانے میں حسینیت کا پرچم اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس زمانے میں تمام مستضعفین کی فریاد کو پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس بستی کو جس کے رہنے والے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جس سرزمین کے رہنے والے سب ظالم بن چکے ہیں، اے پروردگار اس ظالم بستی سے ہمیں نجات عطا فرما، وہ نجات دینے والے آپ نے بننا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہماری لاشیں گرا دی جائیں اور ہم امن کے بھیک مانگیں، ہماری لاشیں گرا دی جائیں اور ہم فقط آنسو بہاتے رہیں، ہم صرف افسوس کرتے رہیں، نہ عزیز من، آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ حسینیت کا راستہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ظلم و ستم کی داستان ہو، جب بھی کسی شہید کا جنازہ اٹھے، یہ سید الشہداء کا اپنا فرمان ہے، بعد از شہادت جب دختر حسین ابن علی گئیں، اپنی بابا کی لاش سے لپٹیں اور روئیں، اور روتے روتے غشی تاری ہو گئی، اس عالم رویا میں اپنے بابا کو سنا، سید الشہداء اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، میرے شیعوں کو یہ پیغام دے دینا، شیعتی ما ان شربتم ما اذبن، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھے یاد کر لینا، اے میرے شیعوں جب بھی کسی غریب الوطن کو دیکھو تو مجھے یاد کر لینا، اے میرے شیعوں جب کسی شہید کا جنازہ دیکھو تو مجھے یاد کر لینا۔ کیوں یاد کریں حسین ابن علی کو؟ اس لیے کہ شہیدوں کی شہادت کے بعد وہی کرنا جو حسین کی اولاد نے کیا ہے،
جو حسین ابن علی کی بہنوں نے دیا ہے، جو حسین ابن علی کے بیٹے نے دیا ہے، وہی تم بھی کرنا. کیا کرنا؟ ان شہیدوں کو، ان کی روحوں کو زندہ کرنا. اور آسان نہیں ہے زندہ کرنا عزیز عالمان. جیلوں سے مت ڈرو، اسارتوں سے مت ڈرو. حسینیت نام ہی اسی کا ہے، حسینیت نام ہی اسی کا ہے. جب بی بی پہنچ گئی کوفہ کے بازار میں، پہنچنے سے پہلے کاروان جہاں روک دیا گیا، اس کے بعد حکم ملا کوفہ کے شہر کے باہر کہ کاروان میں بیویوں کو دوبارہ سوار کیا جائے. جناب سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر بیویوں کو سوار کرتے ہیں. ہر بیوی کے سامنے سے اپنا وہ توق و زنجیر والا کندھا پیش کرتے ہیں. بیوی امام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محمل میں سوار ہوتی ہے، اور ہر بیوی کو سوار کر کے امام کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. آخر میں جب ثانیہ زہرا آتی ہیں، عصمت صغرا آتی ہیں، زینب الاولیہ جب آتی ہیں، سید ساجدین کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی ہے. اس طرح بڑھتا جا رہا ہے. بی بی قریب آتی ہیں، اپنے بیٹے کے چہرے پر نگاہیں گھاڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا اضطراب ہے جو سجاد کے چہرے پہ آ رہا ہے، یہ کیا کرب ہے جو سید سجاد کے چہرے پہ آ رہا ہے. بی بی جب قریب پہنچتی ہیں، امام آگے بڑھتے ہیں، پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر راستے کو دیکھتے ہیں. بی بی فرماتی ہے، بیٹا سجاد، اس وقت چہرے پر کرب و اضطراب کے آثار کیوں اتنے شدید ہو رہے ہیں بیٹا؟ کیا یاد آ گیا ہے؟ بی بی کا یہ سوال کرنا تھا، سید ساجدین کی فریاد نکل گئی، اتنی دکھ بھری فریاد نکلی عزیز من، اتنی دکھ بھری فریاد نکلی. جناب سیدہ نے سوار ہونے کا ارادہ ترک کر کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پوچھنے لگی، میرا مظلوم بیٹا، میرا بیمار بیٹا، مجھے بتا کیا یاد آ گیا؟ آیا کربلا کا کوئی منظر یاد آ گیا؟ بابا یاد آ گئے؟ کربلا کی شان غریبہ یاد آ گئی؟ اتنی دکھ بھری فریاد، اتنی دکھ بھری دکھیا چیخ میں نے کربلا میں بھی نہیں سنی تھی. بیٹا مجھے بتا اس مقام پہ کیا یاد آ گیا؟ سید ساجدین روتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ پھوپھی اماں، کربلا نہیں، بابا نہیں، پیاس نہیں، پھوپھی اماں مجھے بازار یاد آ رہا ہے. پھوپھی اماں ہمیں آرام کے لیے نہیں روتا گیا تھا، اس لیے روتا گیا تھا تاکہ بازار کو تیار کر لیا جائے، آبادہ کر لیا جائے. بازار میں منادی کرا دی گئی ہے کہ باغی کا خاندان آ رہا ہے، اجنبی آ چکے ہیں، مسکرے آ چکے ہیں، شور مچانے والے آ چکے ہیں، تماشائی آ چکے ہیں. اب میری بہنوں کو، اب میری پھوپھیوں کو بازار سے گزرنا ہوگا، غیرت سجاد کا امتحان ہوگا. بی بی کیا فرماتی ہے؟ بیٹا سجاد، اتنا کرب و اضطراب میں مبتلا نہ ہو، بازار کی منزل آنے دے، میں جاؤں بازار جانے. اور پھر وہ مقام آ گیا عزیزوں، جب بازار میں آتی ہے، تماشائی قوم کو دیکھتی ہے، بی بی کو جلال آتا ہے، خطبہ شروع کرتی ہے، اللہ یا الکوفہ، اے کوفہ والو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو. بازار میں سناٹا جاتا ہے، کوفہ میں خطبہ شروع ہوتا ہے، ایک نابینا مجنو میں موجود ہے، کہنے لگا، لوگوں عجیب بات ہے، میرے مولا کو گزر عرصہ ہو گیا، یہ کون ہے میرے مولا کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ جب بتایا گیا نابینا، یہ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، کہنے لگا، سبحان اللہ، میں تو یہ سمجھا تھا میرے مولا کے بعد میرے مولا کا بیٹا امیر بن جائے گا اور خطبے دے گا. کیا مولا کا بیٹا نہیں رہا جو بیٹی امیر بن کر آ گئی؟ جواب دیا گیا نابینا، مولا کی بیٹی امیر نہیں، اسیر بن کر خطبے دے رہی ہے. کہنے لگا، کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی دیکھتا. جواب ملا نابینا، اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں، جو منظر ہم دیکھ رہے تو نہیں دیکھ رہا. رو کر کہتا ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں کیا منظر دیکھ رہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ مولا کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، سر پہ ردا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی گالوں سے خون ٹپک رہا ہے. نابینا، آئے حسین کر کے سر پیٹ کرنے لگا ماتم سے،